الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله ثم بعد السلام عليك يا سعر الله وابن سعره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك سلام الله عليكم مني جميعا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام عليك يا ابا عبد الله درود پڑھیے محمد وعلى اللہ تفسیر زیارت عاشورا عنوانی سخن ہے اور جو چند شب توفیق نصیب ہوئی اور آج یہ توفیق روب اتمام ہے آپ کی خدمت میں مختصر تعارف عرض کیا اس منشور امامت منشور ولایت کا وہ منشور جو معصومین نے مدون فرمایا وہ رمز سمجھانے کے لیے راز سمجھانے کے لیے جس رمز و راز کو اپنے اہل تک پہنچانا چاہتے تھے تاکہ دشمن کی گزن سے بھی محفوظ رہے کہ بظاہر ایک سلام نامہ ہے بظاہر ایک زیارت نامہ ہے لیکن رمز کی زبان میں لکھا ہوا ایک زیارت نامہ ہے وہ نکتے اور وہ حساس مسائل جو معصومین اپنی امتوں کو اپنی معاصر امت کو بتانا چاہتے تھے اور اس میں رکاوٹیں اور مشکلات پیش آتی معصومین علیہ السلام نے انہیں اس انداز سے زیارت ناموں کی صورت میں اور سلام نامے کی صورت میں تدوین فرما کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا اور یہ حکمت عملی مؤثر ثابت ہوئی چونکہ روایات میں تحریفات ہوئی ہیں جعلی روایات موجود ہیں ایسی روایات جو معصومین نے بیان نہیں فرمائی دوسروں نے گاڑ کے اپنی طرف سے معصومین کے نام پر انہیں معروف کر دیا ہے اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے علم و فقہ و فکر کی ضرورت ہے بغیر علم کے انسان تشخیص نہیں دے سکتا کہ کیا چیز دین ہے اور کیا غیر دین ہے یہ حدیث جو اکثر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہے دین کے متعلق کہ دین سمجھنا آسان نہیں ہے الصراط احد من السیف و ادق من الشعر دین بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے جو چیز بال کی باریکی سے زیادہ باریکی رکھتی ہو زیادہ باریک ہو اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس کو باریک بین انسان ہی سمجھ سکتا ہے ہر آدمی جو کوئی فن جانتا ہو وہ صرف فن جانتا ہے وہ دین ضروری نہیں جانتا ہو تاکہ ہر فنکار دیندار بن بیٹھے یا ہر فنکار دین آ کر سمجھانا شروع کر دے دین کے لیے عمر انسان کو صرف کرنا پڑتی ہے اور وہ جب تک عمر صرف نہ کرے نہ خود اس کے پلے دین پڑتا ہے نہ دوسروں کو دین کی طرف لا سکتا ہے چونکہ دین بہت باریک سی چیز ہے اور باریک چیز جس انسان کی نگاہ تھوڑی سی کمزور ہو جائے نظریں تھوڑی سی کمزور ہو جائیں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے باریک چیز وہ دین کے بجائے شاید کوئی اور چیز اٹھا کے بٹورنا شروع کر دے ایک ضرب المثل ہے عربی زبان میں کہتے خاطب اللیل, بعض خاطب اللیل بھی نقطے کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا, بعضوں نے خاطب اللیل کہا. حاتب حتب سے ہے, حتب کا معنی لکڑی ہے, وہ لکڑی جو جلانے کے کام آتی ہے, ایندھن. قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ ابی لہب میں, حمالۃ الحطب, یعنی وہ ایندھن اٹھانے والی اس کی بیوی زوجہ اس کی ابو لہب کی, حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حمالۃ الحطب, حمالہ یعنی اٹھانے والی, حطب لکڑیاں وہ جو جلانے کے کام آتی ہیں. خاطب اللیل اس کو کہتے ہیں جو راتوں کو ایندھن اکٹھا کرنے جاتا ہے. آج کل آپ کے گھروں میں گیس ہے, بجلی ہے, تیل ہے, انرجی کے بہت سارے نئے ذرائع کشف ہو گئے ہیں, لیکن قدیم میں صرف یہ ایندھن یا لکڑی کی صورت میں یا اور مثلا شکلوں میں اکٹھا کر کے لا کے ان کو جلا کے انرجی حاصل کی جاتی تھی کھانے پکانے کے لیے, گھریلو کاموں کے لیے. یہ لوگ جو ایندھن اکٹھا کرنے جاتے اور ایندھن اکٹھا کر کے لاتے تھے, یہ بعض راتوں کو نکلتے ہیں تاکہ راتوں کو جا کر آسانی سے مثلا جمع کر کے لا سکے. یہ ایندھن لائے, شخص گیا رات کو جا کر ایندھن اکٹھا کر کے لایا. صحرائی علاقے میں ایندھن وہ یہ ہوتا ہے کہ یا جانوروں کا فضلہ, جیسے اونٹ ہے, اونٹ کا گوبر یا مینگنی اس کی خشک کر کے اس کو جلانے کے کام میں لاتے تھے, یا پھر جہاں پر کاروان رکتے تھے قافلے, بادیاں نشین لوگ, کوچ نشین لوگ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے, پھر کچھ عرصہ وہاں رہ کر وہاں سے اٹھ کر کسی اور علاقے میں چلے جاتے, تو جہاں سے یہ نکلتے اٹھ جاتے کاروان اپنا لے جاتے, وہاں پر کچھ رسیاں جانوروں کی یا کچھ لکڑیاں یا کچھ بچا کھچا ایسی چیزیں, چٹائیاں یا کھجور کے پتے یا کھجور سے بنی ہوئی رسیاں رہ جاتی تھیں, اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے, اکٹھا کر کے لاتے اور جلانے کے کام لاتے. ایک شخص رات کو, اس کو دن کی فرصت نہیں تھی, رات کو جاتا تھا ایندھن اکٹھا کرنے, اور اسے معلوم تھا کہ کہاں کو کاروان رکا ہے اور اٹھ کے گیا ہے, تاکہ اس کی بچی کھچی چیزیں رسیاں چٹائیاں اٹھا کے لے آئے. رسی چونکہ لمبی ہوتی ہے, لہذا رات کو اندھیرے میں جو چیز بھی اس کو رسی کی طرح ملتی تھی وہ اٹھا کر اس میں باندھ کر اس کو لے آتا تھا, بوری میں ڈالا اس نے اور گھر لے آیا. سانپ بھی رسی کی طرح ہوتا ہے, سانپ سارائی سانپ خصوصاً سردی کے موسم میں بے حس جب پڑا ہو تو رسی میں اور سانپ میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس میں کوئی جنبش نہیں ہوتی. یہ رات کو گیا, ایندھن اس نے اکٹھا کیا اور ایندھن اکٹھا کر کے اس کو بوری میں ڈال کے گھر میں آ کے جب الٹا اس نے خالی کیا تو اس میں سانپ بھی تھا. وہ سانپ اتنی دیر میں گرم ہو کے ہلنا شروع کر دیا اس نے, جو ہی اس نے وہ ایندھن الٹا بوری سے فوراً سانپ نے اس کو ڈس لیا, وہیں پر مر گیا. اس شخص کو اس کے لیے ضرب المثل بن گئی خاطب اللیل, یعنی رات کو ایندھن اکٹھا کرنے والا, چونکہ رات اندھیری ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا سانپ کیا ہے, رسی کیا ہے, لکڑی کیا ہے, رسی اور لکڑی سمجھ کے کہیں سانپ اٹھا کے لے آتا ہے راتوں کو, جو ایندھن اکٹھا کرتے ہیں اندھیری میں, اندھیری رات میں, اور ایسا ایندھن اکٹھا کر کے لے آتے ہیں کہ جو در حقیقت سانپ ہے, زہریلے سانپ ہیں. یہ زہریلے سانپ خود اسی کو ڈس کے ہلاک کر دیتے ہیں. یہ ضرب المثل ایسے انسان کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ جو سوچ سمجھے بغیر, تدبیر و تدبر کیے بغیر, غور و فکر کیے بغیر جو چیز اس کو ملے دین سمجھ کر لیتا جائے, لیتا جائے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے اندھیری رات میں سب کچھ جو بنا میں دین پیش کیا جائے اس کو لیتا رہے, لیتا رہے, اسی دین کے اندر سانپ جیسی زہریلی چیز نکلے گی جو اس کو ڈس کر دنیا میں بھی ہلاک کر دے گی, آخرت میں بھی ہلاک کر دے گی. بس اتنا سادہ نہیں ہے دین کو سمجھ لینا کہ ہر ایک اپنے آپ کو یہ جرت دے اور آ کر دین بیان کرنا شروع کر دے. وہ لوگ جو تیس تیس سال دین سمجھنے اپنا صرف کر دیتے ہیں اور اپنی عمر کا اکثر حصہ دین کی شناخت میں لگا دیتے ہیں. کیوں دین کی شناخت میں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کے بارے میں فرمایا کہ ادق من الشعر, بال سے زیادہ باریک ہے. اور یہ بال سے زیادہ باریک چیز اگر فقط بال ہوتا اور کسی جگہ پڑا ہوا ہوتا تو اس کو بھی ڈھونڈنا مشکل ہے. آپ اپنے سر کا بال, داڑھی کا بال نکال کے اس کو اسی قالین پر کہیں پھینکیں, پھر اس کو ڈھونڈے, تلاش کریں. اس مسجد میں تلاش کریں, نہیں ملے گا آپ کو. آسان نہیں ہے بال تلاش کرنا. چل جائے کہ یہ بال سے زیادہ باریک چیز بوسے میں گم بھی ہو گئی ہو, اس کے اوپر بوسا بھی ڈال دیا گیا ہو. جب بوسا بھی اس کے اوپر آ گیا ہو تو پھر تو اس کو ڈھونڈنا اور ہی مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بال سے زیادہ باریک دین بوسے میں کیسے گم ہو جاتا ہے. بوسا کون سا بوسا؟ بوسا کلچر کا بوسا, رسومات کا بوسا, خرافات کا بوسا, عادات کا بوسا, آبائی دین کا بوسا, انسان کے من گھڑت نظریات کا بوسا, خرافات اور بدعتوں کا بوسا. اس سارے بوسے کے اندر جب دین گم ہو جائے تو 30 سال تو بہت کم ہے, 300 سال بھی کافی نہیں ہے کہ اس بوسے سے دین, بال سے باریک دین کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. دین اس قدر باریک چیز ہے, دین کو سمجھنا کیا دین ہے کیا دین نہیں. اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دین سمجھنے میں اس طرح سے ہے. اب اگر کسی نے باریک بینی سے کام لے کر, شعور سے کام لے کر, اب یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں یہاں تک آگئی بات, تو بال کو عربی زبان میں شعر کہتے ہیں. شعر, شین عین رے, شعر عربی زبان میں شیر اور شعر, شیر جو آپ کہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, شعر کس کو کہتے ہیں؟ بال کو شعر کہتے ہیں, شعر کہتے ہیں بال کو. اسی شعر سے شعور بھی بنا ہے. ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ شعور بھی ہے, کہ قرآن نے فرمایا کہ بعضوں میں نہیں ہے, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, یہ شعور نہیں رکھتے. یہ کیا چیز ہے؟ شعور کس چیز کو کہتے ہیں؟ شعور اس قوت فہم کو کہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا کہ بال کو شعر کہتے ہیں, بال بہت باریک ہوتا ہے اس کو شعر کہتے ہیں. باریک باتیں, باریک نقطے, جو بہت باریک نقطے ہوتے ہیں. بعضوں کو بڑی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جب بات تھوڑی باریکی میں چلی جاتی ہے وہ کھڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, روشن دانوں سے کچھ چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں سے کوئی مدد کو پہنچے. اب موٹی موٹی بات کرتے جو سمجھ میں آتی جاتی ہے ان کو, لیکن ذرا باریک ہوتی ہے بات پھر سمجھ سے نکل جاتی ہے. کیوں نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ باریک چیز بال ہے, بال کو شعر کہتے ہیں. اور وہ قوت خدا نے جو عطا کی ہے انسان کو, جو باریک باتوں اور باریک نقطوں کو سمجھ لے اس کو شعور کہتے ہیں, اس کو شعور کہتے ہیں, جو بال سے بھی زیادہ باریک چیز کو سمجھ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بال سے زیادہ دین باریک ہے تو بغیر شعور کے دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. شعور کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. شعور کے بغیر پالے ہونے سے پہلے کیوں انسان مکلف نہیں ہوتا؟ چونکہ شعور نہیں آیا. شعور نہیں آیا, دین تھکانے کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں کہ صرف تھکانا ہے آپ کو, تھکاوٹ نہیں ہے دین, بلکہ منتظر رہے, منتظر رہے, اتنے انتظار کرو کہ اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے. جب شعور پیدا ہوگا تو حق عبادت ہے تمہیں خدا کی بارگاہ میں. لیکن اگر انسان 60 سال کا ہو کر بھی شعور اس کو پیدا نہ ہو, بے شعور کا بے شعور ہی رہے, اس کو کبھی دین سمجھ میں نہیں آتا. اگر شعور ہو اور اس شعور کی مدد سے انسان دین کو تلاش کر لے, فقط دین کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے, اب دین پر عمل کرنا ہے. جب دین پر عمل کریں گے تو دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں, دین کے علاوہ بہت سارے راستے ہیں. شارائیں جن پر انسان چل رہا ہے، اور دین اتنا باریک راستہ ہے کہ تلوار کی دھار کی طرح باریک اور تیز راستہ ہے، تلوار کی دھار کی طرح باریک راستہ ہے۔ اس لیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جو بھی سنتا ہے لرز جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ ہم اس لیے نہیں لرزتے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، قرآن نہ پڑھنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، کتابیں نہ پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ قرآن نہ پڑھنے کا ہے کہ ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھے خوف خدا آ جاتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، خوف آ جاتا ہے انسان کو۔ وہ آیا جو لرزا دیتی ہے انسان کو وہ یہ ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ آیت قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، آیت قرآن ہے، خدا کا کلام ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ جو اکثر ایمان لائے ہیں ان کا ایمان شرک آلود ایمان ہے، اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان خالص نہیں ہے، اس کے اندر شرک موجود ہے، شرک ہے اس کے اندر۔ نظر عالم مولا فرماتے ہیں کہ شرک ایسے نہیں ہے جیسے اس کے باری قدم ہو، باری جسہ ہو، اور جہاں سے گزرے انسان کو محسوس ہو کہ شرک جا رہا ہے، نہ۔ فرمایا کہ شرک اس طرح سے ہے لغیر محسوس طور پر کہ جیسے صاف پتھر پر، صاف و شفاف پتھر جس پہ گرد و غبار نہ ہو، جیسے ٹائل ہے، آج کل میں آپ کو ٹائل کی مثال دوں، اگر ایک صاف ٹائل پر چونٹی گزر جائے، نہ چونٹی کا وزن ہے اس کی دمک محسوس ہو، نہ چونٹی کے پاؤں میں کوئی ایسے کھر ہے کہ اس کی آہٹ محسوس ہو، نہ وزن ہے کہ دمک محسوس ہو، نہ اس کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، اور پتھر اتنا صاف ہے کہ اس کے قدم کے نشان بھی نہیں ملتے۔ لہذا اگر ایک صاف پتھر سے چونٹی گزر جائے معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے دل پر بعض اوقات شرک گزر جاتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ آیا شخص نے سنی، بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، معصوم کی خدمت میں حاضر ہوا امام علیہ السلام کے پاس کہ یہ آیا کیا کہہ رہی ہے، کہ اکثر لوگوں کا ایمان شرک آلود ہے۔ یہ کیسا شرک ہے جو ایمان میں آ جاتا ہے اور ایمان کو ناخالص بنا دیتا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تم اکثر زبانوں پہ جملے دہراتے ہو، لاتے ہو، یہی غمازی کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں شرک آ گیا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ امام نے فرمایا یہ جو کہتے ہو کہ پہلے خدا پھر آپ، کہتے ہو نا کسی کے حوالے کوئی چیز کرتے ہو، جی کہ میرے بچے کو رکھنا، پہلے خدا پھر آپ، امام نے فرمایا یہی شرک ہے۔ کیوں؟ کہ خدا ایسا اول نہیں ہے کہ جس کا کوئی دوم ہو، اول 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 آخر، وہ پہلے بھی وہ ہے بعد میں بھی وہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ پہلے خدا پھر تو، پہلے بھی خدا پھر بھی خدا، لہذا یہی شرک ہے، یہی مشکل ہے، وادی توحید یہی مشکل ہے، تلوار کی دھار سے تیز دین یہی مشکل ہے، اس پر رہنا بہت مشکل ہے۔ ٹریفک میں ایک روڈ کو لائن لگا کر تقسیم کیا جاتا ہے، چند ٹریک بنائے جاتے ہیں اس کے، پاکستان میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ سمجھے فضول ہے، ایسے ان کے پاس رنگ زیادہ تھا، انہوں نے آ کر سڑک پہ اونڈیل دیا ایسے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بعضوں کو شاید چپتی ہو وہ لائن، اگر ان کا بس چلے سب سے پہلے اس لائن کو مٹا دیں، اس لائن کا خیال نہیں رکھتے، اور اس لائن سے دائیں بائیں ہونا ان کے لیے بہت معمولی مسئلہ ہے، ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لائن سے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹریفک کی لائنیں دائیں بائیں کر کر کے عادت پڑ گئی ہے کہ خدا نے دین کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے، وہ جو ٹریک دین کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس لائن کو بھی عبور کر جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. یہ شرک ہے, کبھی دائیں ہونا کبھی بائیں ہو جانا, یہ مشکل ہے انسان کے لیے. معصومین نے لوگوں کو دین سمجھایا, فرمایا کہ دین باریکی کا نام ہے, اور ان باریکیوں کو رمز کی زبان میں بیان فرمایا, کوڈ کی زبان میں بیان فرمایا, اس کے کوڈ مقرر کر دیے کہ جو ان کو کھولو جا کر. ایک نقطہ جو یہاں سے قبل مجلس میں عرض کر کے آیا ہوں, بعضوں کا خیال ہے, یعنی تبصرہ ہے, ایک مصری مصنف کی یہ کتاب کا تبصرہ ہے, اس نے لکھا کہ شیعہ کے ائمہ کی تاریخ میں بہت نشیب و فراز ہے. یہ وہاں کی مجلس میں عرض کیا ہے, میں نے اشارہ دیا, البتہ وہاں بھی فرصت نہیں تھی کہ میں تفصیل سے وہاں پر کچھ عرض کرتا, صرف اشارہ دیا کہ شیعہ کے ائمہ کی تاریخ میں بڑا نشیب و فراز ہے. وہ یہ کہ ان کے پہلے امام نے سیاست میں دلچسپی لی, دوسرے امام نے سیاست میں دلچسپی لی, تیسرے امام نے بھی لی, لیکن سختی سے کچل دیا گیا, سیاست کی دنیا سے ان کو باہر نکال دیا گیا. لہذا تیسرے امام, چوتھے امام, انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لی, گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے. پانچویں امام آئے, انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ خوب گوشہ نشینی تو اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے, سیاست میں رقیب آنے نہیں دیتے, گوشہ نشینی کی زندگی ویسے انسان کو تھکا دیتی ہے. لہذا انہوں نے آ کر, پانچویں امام نے علمی میدان میں قدم رکھا, مدرسے بنائے, یونیورسٹیاں بنائی, شاگرد بنائے, ان کو اسلام, دین, فقہ, تاریخ, باقی علوم تدریس کرنا شروع کیے. چھٹے امام نے بھی پانچویں امام کے راستے کو جاری رکھا اور علمی میدان کو وسعت دی, لیکن جب ساتویں امام تک پہنچے تو پھر رقیب مقابلے میں پیدا ہو گئے, انہوں نے علمی میدان بھی چھین لیا. لہذا ساتویں امام کو کہا, دیکھو ان کے شیعہ کے ساتویں امام کو نہ کوئی سیاسی زندگی نظر آتی ہے, نہ کوئی علمی فعالیت نظر آتی ہے. اور اس کے بعد سے آٹھویں امام کو اقتدار پیش بھی کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مامون الرشید نے پیش بھی کیا, اپنا ولیعہد بھی بنایا, لیکن لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کہا اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ ان کے سامنے تاریخ تھی اپنے اجداد کی, کہ پہلے ہم نے سیاست میں قدم رکھا, سختی سے کچل دیا گیا, لہذا اب دوبارہ اس دنیا میں قدم نہیں رکھنا. اور پھر آٹھویں امام کے بعد بالکل خاموشی اور سکوت نظر آتا ہے, وہاں پر نہ علمی کوئی کام نظر آتا ہے, نہ سیاسی کام نظر آتا ہے. یہ ایک مصری مصنف نے تاریخ کے تناظر میں ایک تجزیہ کیا ہے. پوچھتے بھی ہیں لوگ, سوچتے بھی ہیں کہ آخر ائمہ کی تاریخ کیسے ہے. جب بھی آپ کچھ تذکرہ کرتے, فضائل میں جب بھی ذکر ہوتا ہے ایک امام کا, مصائب میں ذکر ہوتا ہے ایک امام کا, یہ باقی ائمہ نے کیا کیا کبھی بیان نہیں کیا جاتا, کبھی غور نہیں کیا جاتا, کبھی سوچا نہیں جاتا. نہ جس کو تم کہتے ہو, یہ تبصرہ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے ہے. ظاہر ہے کہ انسان اگر لیبرل ذہنیت سے دین سمجھنا چاہے تو دین سمجھ میں نہیں آتا, اگر سیکولر ذہنیت سے دین سمجھنا چاہے تو دین سمجھ میں نہیں آتا. اتنا لیبرل ہے انسان کے دین سے ہی باہر ہو جائے, دینی معیاروں کو ہی ترک کر دے انسان. آئے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں, تاریخ کا تجزیہ کرنے پر اگر قدرت موجود ہے, بعض ہیں جنہوں نے کیا تاریخ کا تجزیہ اور ایسے ان کے تجزیے میں غلطیاں اور انحرافات آئے جو دوسروں نے ان کو حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا, کہ جن میں سے ایک ابن خلدون ہے, ابن خلدون تاریخ میں آئے, واقع تاریخ دان ہے, تاریخ میں ایک موڑ ڈالا انہوں نے, آ کر ایک انقلاب برپا کیا تاریخ نگاری میں, فلسفہ تاریخ میں خصوصاً ابن خلدون نے. لیکن در عین حال جو شخص بڑے کام کرتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتا ہے, وہ غلطیاں بھی ان سے ہوئیں, بعد والے آنے والوں نے ان غلطیوں کو حقیقت سمجھ لیا. خیر چونکہ ہمارا سروکار کتابوں سے نہیں ہے, میں نے کہا کتاب نہ پڑھنے کے بھی بڑے فائدے ہیں انسان کو, کہ اتنی الجھنوں میں نہیں پڑھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, سیدھا لکیر کا فقیر ہوتا ہے. جو بھی آ کر ممبر پر بیٹھ کے بات کرے اس کی بات پتھر پر لکیر ہے, اور ہم لکیر کے فقیر ہیں, کتابوں میں کیا رکھا ہے. یہ کتاب نہ پڑھنے کا فائدہ. غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں. سب کہتے ہیں کیسا تاریخی تجزیہ کر جاتے ہیں, یہ تاریخ کو ایک ایسے ڈگر میں ڈال جاتے ہیں تو بعد والوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے. یہی کام کیا اس تجزیہ نگار نے کہ ائمہ کی تاریخ میں, تشیعوں کے ائمہ کی تاریخ میں بڑا نشیب و فراز موجود ہے. لیکن اگر غور سے انصاف کی نظر سے آ کر حقیقی تاریخ کو پڑھتا, منصفانہ نہ متعصبانہ تاریخ, متعصبانہ نہ منصفانہ تاریخ کو پڑھتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ ائمہ تشیع نے کس طرح سے دین کو سمجھا سمجھایا اور اس کا دفاع کیا, کس طرح سے دنیا کے سامنے دین پیش کیا, اور کس طرح سے رمز کی زبان میں دوسروں کو بتا دیا. زیارت عاشورہ وہی رمز نامہ ہے, زیارت جامعہ وہی رمز نامہ ہے. لیکن اگر کسی کے لیے یہ رمز کھلے کہ کیا کیا, صحیفہ سجادیہ وہی رمز نامہ ہے, ورد کی کتاب نہیں ہے, جنتر کی کتاب نہیں ہے, خانقاہ دین میں پڑھے جانے والا صحیفہ نہیں ہے. یہ کون سا صحیفہ ہے کہ اس صحیفہ کو انسان اگر پڑھے تو انسان کو دین شبیری سمجھ میں آتا ہے. صحیفہ سجادیہ پڑھنے سے دین شبیری سمجھ میں آتا ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں سید الشہداء آئے, زیارت عاشورہ ہمیں یہی سکھاتی ہے. اگلا جملہ جو آج کی تفسیر کے لیے انتخاب کیا اور جس کی وضاحت میں یہ بیان عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, دو جملے کل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, البتہ ایک دن میں دو جملے تفسیر کرنا شاید یہ پہلی دفعہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اور وہ بھی آپ کے احترام میں, کہ یہ نہ سمجھے کہ تفسیر عاشورہ موضوع تھا اور تفسیر عاشورہ میں کوئی بات نہیں کی گئی, ورنہ ہر جملہ اس سے زیادہ باس کا محتاج ہے, اس سے زیادہ تفسیر کا محتاج ہے. ان جملوں کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے, اتنی نہیں ہے جتنا میں نے عرض کر دیا. بات بہت آگے تک ہے, بات بڑی باریک ہے, بڑی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے, اور گہرائی سمندروں کی گہرائی میں اترنے کے لیے تیراکی نہیں بلکہ غواسی کی ضرورت ہوتی ہے. غواسی یعنی غوطہ لگانا. چونکہ جوہر و گوہر پانی کے اوپر نہیں ہوتے, پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے, پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. جو موتی تلاش کرتے ہیں وہ سمندروں کی تہہ میں جاتے ہیں, سمندروں کی تہہ میں جاتے ہیں. لیکن جو سمندروں کی تہہ میں جاتے ہیں ان کے پاس نفس بہت زیادہ ہونا چاہیے, ان کا سانس بہت طویل ہونا چاہیے, سانس جلدی پھول نہ جائے ان کا, یہ نہ کہ جلدی سانس پھول جائے. ہمارا سانس جلدی پھول جاتا ہے چونکہ ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں ہم, شارٹ کٹ مارنے والوں کا سانس بہت جلدی پھول جاتا ہے. لہذا غوطہ نہیں لگاتے, جب غوطہ نہیں لگاتے گہرائی میں نہیں پہنچتے, جب گہرائی میں نہیں پہنچتے موتی ہاتھ نہیں آتے. جاگ کے بلبلے ہاتھ میں آتے ہیں, وہ بھی موتی کی طرح گول ہوتے ہیں, جاگ ہوتی ہے اس کے اندر بلبلے ہوتے ہیں, حباب, وہ حباب جلدی پھٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں جلدی. لہذا ہاتھ کچھ نہیں آتا, جاگ اگر ڈھیر ساری انسان اکٹھی کر لے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. غواسی کے لیے انسان کو فرصت کی ضرورت ہے, غواسی کے لیے انسان کے اندر نفس قوی ہونا چاہیے, طویل ہونا چاہیے, تاکہ اس بحر میں غوطہ لگا کر, کہ عاشورہ ایک بحر ہے, کربلا ایک بحر ہے, ایک عمیق سمندر کا نام ہے, اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ ابھی انسان اس سمندر کے ساحل پر بھی نہیں پہنچا. ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ ابھی انسان اس کے ساحل تک بھی نہیں پہنچا. اگلا جملہ زیارت عاشورہ میں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا, السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار یا ابا عبداللہ. درود ہو آپ پر, سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر جو آپ کے سامنے آپ کے محضر میں قربان ہو گئی. درود ہو آپ پر اور ان ارواح پر جو آپ کے سامنے قربان ہو گئی, میرا درود ہو ان پر, یعنی انصار و اصحاب سید الشہداء علیہ السلام پر, جن کی تعداد مشہور بتائی جاتی ہے 72 ہے, لیکن حقیقتاً 72 سے زیادہ ہے, تاریخ کے لحاظ سے 100 سے زیادہ ہے، 103 یا 102 نقل کیے گئے ہیں، بازر آگے پیچھے بھی ذکر کیا ہے، شہداء کربلا 103 یا 102 کے قریب ہیں، 72 نہیں ہے، 72 مشہور ہو گئی ہے یہ تعداد، پر اگر 72 ہی سمجھ لی جائے، زیارت عاشورہ میں انہیں نظر انداز نہیں کیا گیا، درود ہو آپ پر، اے سارے خدا، اے خون خدا، اے تنہا اے تنہا، درود ہو آپ پر، وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک، اور وہ ارواح جو آپ کے سامنے، آپ کے قدموں میں، آپ کے محضر میں، جنہوں نے اپنے آپ کو نثار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، ان پر درود ہو، وہ اگر 72 کی تعداد میں ہو، خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا وسیع جہان اسلام اس زمانے کا، اتنا بڑا جہان اسلام، اتنی بڑی دنیا اسلام، جس میں مدینہ جیسا شہر ہے جس کے اندر بڑی برجستہ نمایاں شخصیات موجود ہیں، مکہ جیسا شہر موجود ہے جس کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی برجستہ نمایاں شخصیات موجود ہیں، بصرہ موجود ہے، مصر موجود ہے، خراسان موجود ہے، اہواز موجود ہے، کوفہ موجود ہے، یہ اتنی بڑی قلمرو اسلام کی، اس قلمرو میں سے فقط 72 انسان، یہ مشہور جو یہاں پر میں وہ تعداد عرض کر رہا ہوں، یہ 72 انسان فقط کربلا میں آتے ہیں، کیوں فقط 72 آتے ہیں، باقی کیوں نہیں آئے، کیوں اہل مدینہ ساتھ نہیں آئے، اہل مدینہ ساتھ آنے کے بجائے حضرت کو روکنے لگے، سمجھانے لگے، ہمدردی کرنے لگے، اہل مکہ جو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے تھے، سید الشہداء علیہ السلام نے جب ارادہ ان پر اپنا ظاہر کیا کہ کل میں جا رہا ہوں، جو بھی ہمارے ساتھ آئے بسم اللہ، لیکن یہ جان لے کہ جو بھی آئے گا شہید ہو جائے گا، سب اپنے اپنے حج میں مشغول رہے، بڑی بڑی شخصیات، نامی شخصیات، نامعمولی شخصیات، اور پھر راستے میں جن شہروں سے گزرے، جن مقامات سے گزرے، ہر ایک کو دعوت دیتے گئے، بعض جگہ پر قاصد روانہ کیے، بعض جگہ پر حضرت نے خطوط روانہ کیے، اور ان مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ، میں حق کے لیے قیام کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو، یہ لوگ نہیں آئے، لیکن یہی اروا اللتی حلت بفنائک، یہ جو شہید ہو گئے آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے محضر میں، فقط انہی کو شرف نصیب ہوا، ذرا دیکھیں ان دو طبقوں کے اندر کہ وہ اکثریت جو گھروں میں بیٹھی رہی اور یہ اقلیت جو کربلا میں آ گئی، ان میں فرق کیا ہے، یہ بھی تو انہی جیسے انسان ہیں، وہ بھی تو انہی جیسے انسان ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ان کے پاس ہے، جو کچھ ان کی ضروریات ہے وہی ان کی ضروریات ہے، یوں تو نہیں کہ جو نہیں آئے ان کی ضروریات زیادہ تھیں اور جو آ گئے ان کی کوئی ضروریات ہی نہیں تھی، جو آ گئے ان کے بھی خاندان تھے، جو آ گئے ان کے بھی بیوی بچے تھے، جو آ گئے ان کے بھی والدین تھے، جو آ گئے ان کی بھی ملازمتیں تھیں، جو آ گئے ان کی بھی کھیتی باڑی تھی، جو آ گئے ان کی بھی تجارت و بزنس تھا، جو آ گئے ان کے لیے بھی وہی کچھ تھا جو نہیں آئے، نہ آنے والے کیوں نہیں آئے اور آنے والے کیوں آ گئے، اس رمز کو کھلنے کی ضرورت ہے، السلام علیکم وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اے ابا عبداللہ درود ہو آپ پر اور آپ کے ان جانساروں پر اور آپ کے ان اصحاب پر جو آپ کے ہمراہ شہید ہو گئے، یہ کوڈ ہے، یہ ایک رمز ہے، اس رمز کو کھولو کہ کیوں اتنے سے آئے، ان کو کیا تھا، آئے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، کیوں؟ نجب الاغا میں خطبۃ المتقین میں حضرت کا بیان ہے، فرمایا کہ متقیوں کی اور مومنوں کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے، متقین کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں